وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قل اے محبوب، آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو. ما ظہر منہا، جو ان میں کھلی باتیں ہیں، وما بطنا، اور جو چھپی ہوئی ہے، والاسم، اور جو گناہ ہے، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کی زیادتی کو، وان تشرکو باللہ، اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ کے ساتھ، باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں. آج کی اس مبارک آیت میں اللہ تعالی وہ باتیں بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں. پچھلی آیات کے اندر یہ گفتگو چل رہی ہے کہ جو عرب تھے، جاہلیت کے دور، جاہلیت والے عرب، انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے حلال کر لی تھیں جو حرام تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال تھیں ان کو حرام بنا دیا تھا، جس میں بے لباس ہو کے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، یہ ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جو پچھلی کلاس میں بتائی گئیں، تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جو حلال تھی ان کو حرام کر دیا، اور بہت ساری حرام چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیا. اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کون کون سی چیزیں حرام ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو اس مبارک آیت میں تمام حرام چیزوں کو بیان کیا گیا. اگر غور کریں گے تو پانچ چیزیں ہیں. پہلی چیز انما حرم رب الفواحش، اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا، اور دو قسم کی فحاشی، ایک جو ظاہری لوگوں کے سامنے فحاشی کی جاتی ہے، وما بتنا، اور ایک باطنی فحاشی چھپ کے کی جاتی ہے. دوسرا اللہ نے فرمایا والاسم، اور گناہ. تیسرا فرمایا، اور چوتھا جو ہے اور تیسرا فرمایا والبغی بغیر الحق، اور نہ حق کی زیادتی دوسروں کے ساتھ جو انسان کرتا ہے، اور پانچواں شرک سے منع کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع کیا کہ تم ایسی باتیں اللہ سے متعلق کرو جس کا تمہیں علم نہیں، جو کہ یہ دور جاہلیت والے عرب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں لگاتے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے یہ بے لباس ہو کے طواف کرنے کے بارے میں کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے جو اللہ نے نہیں فرمائی. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے اس خاص تفصیل کا ذکر کرنا، ان گناہوں کا ذکر کرنا، یہ اس لیے کہ اس کے اندر تقریباً تمام گناہ آ گئے. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اسم، لفظ اسم، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اسم کے سے متعلق وہ سارے گناہ آ گئے جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. دوسرا اللہ تعالی نے بغی کا لفظ استعمال کیا، بغی کہتے ہیں جو زیادتی کی انسان نے دوسروں کے ساتھ، تو اس میں حقوق العباد بھی آ گئے. اور شرک اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ عقیدے کا گناہ ہے، تو عقیدے کے گناہ بھی سارے آ گئے. تو تقریباً سارے گناہ اس مبارک آیت میں موجود ہیں. اس مبارک آیت میں سب سے پہلا گناہ جو بیان کیا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, طالبات اگر غور کر رہی ہوں, انما حرم ربی الفواحش, اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کہا, بے حیائی کو حرام کیا ہے. اور صرف وہ نہیں, جو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہ تو بالکل حرام. جو انسان اکیلے میں بے حیائی کرتا ہے, ما ظاہر منہا و ما بطنا, ظاہر اور باطن میں ہر طرح سے بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے. تو اس مبارک آیت میں گو کہ کیونکہ پیچھے آیت طواف کرنے سے متعلق تھی, تو اس خاص بے حیائی کی طرف توجہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف بے لباس ہو کے کیا جائے. مگر یہ عام آیت ہے کہ مسلمان جو ہے, اللہ کو ماننے والا جو ہے, وہ بے حیائی سے رک جائے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حیا کے اصول بیان کر دیے. اور حیا کے اصول, یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور حیا کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, اپنی نگاہ کو نامحرم سے بچائے. یہ حیا کا پہلا اصول ہے, اور اس سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ کو نیچا رکھنے کے لیے جو آیتیں نازل کی, مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مومن مردوں سے کہو کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, مومن عورتوں سے بھی کہو کہ نگاہوں کو نیچا رکھے. تو نامحرم کی طرف دیکھنا جو ہے یہ حیا کے خلاف, یہ پہلی چیز ہے, پہلا قرآنی اصول جو نگاہ سے متعلق. اور عام طور پہ اس گناہ میں زیادہ ملوث مرد ہوتے ہیں, بد نظری مردوں کا زیادہ کام. مگر آج کے زمانے میں یہ گناہ عورتوں سے بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تو جہاں سوشل میڈیا کے فائدے ہیں, آج یہ قرآن کی کلاس جو ہے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بدولت ہم کر پا رہے ہیں, ورنہ بہت ساری ایسی کلاسیں جو ہیں وہ نہیں ہو سک رہی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہے. تو فائدے بھی ہیں, مگر اس انٹرنیٹ کے استعمال کو زیادہ کرنے سے, فیس بک اور یوٹیوب کو زیادہ استعمال کرنے سے, انسان بد نگاہی کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو پہلا گناہ جو ہے, پہلا قرآنی اصول حیا کا یہی ہے کہ جو انسان اپنی نگاہ کو بچاتا ہے وہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ غلط نگاہ کا ڈالنا یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے. تو کئی مرتبہ دل میں یہ آتا ہے کہ یہ اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, کئی مرتبہ یہ بھی آتا ہے کہ جی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, کسی کو پتا ہی نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, مگر اس کا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ضرور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے, حتیٰ کہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس نگاہ کی حفاظت ضروری ہے. نیک بندہ جو ہے اس کی نگاہ نیچی ہوگی, کیونکہ یہ بے غبار آیت ہے. کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں جی میری نگاہ پاک ہے. آج کل معاشرے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ جی اس کی نگاہ پاک ہے, وہ اگر دیکھ بھی رہا ہے نامحرم کو, یا وہ عورت نامحرم مرد کو دیکھ رہی ہے, تو اس کا کوئی مقصد غلط نہیں ہے. بھائی مقصد غلط آپ سوچیں نہ سوچیں, قرآن نے بے غبار حکم دے دیا, مومن مردوں کو الگ، مومن عورتوں کو الگ کی نگاہ کو نیچا رکھیں تو اس میں گنجائش نہیں ہے کہ انسان نگاہ اٹھائے۔ دوسرا قرآنی اصول جو ہے وہ ہے حیا کا، وہ ہے پردہ۔ اور پردے کی یہاں جو آیت لکھی گئی ہے وہ تھوڑی سی اس میں مسٹیک ہے، انشاءاللہ اس کو کریکٹ بھی کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اگر تم نے ان خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو یہ حکم اگر آپ دیکھیں تو دو باتیں اہم ہیں۔ یہ پردے کا حکم عام طور پہ معاشرے میں مشہور کہ جی پردہ عورتیں کرتی ہیں، مگر یہ آیت جو اتاری گئی ہے یہ مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ اگر تم نے ان عورتوں سے کوئی چیز لینی بھی ہے نا تو تم پردے کے پیچھے سے لوگے۔ تو جس طرح پردے کا حکم عورتوں کو ہے، اسی طرح پردے کا حکم مردوں کو ہے۔ یہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ عورت کو تو انسان روک لے کہ جی تو پردہ کر اور مردوں سے سلام دعا نہ کر اور مردوں کے سامنے نہ آ، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ بے جا عورتوں کے سامنے نہ آئے۔ یہ نہیں کہ اور مردوں کو اجازت ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوب سلام دعا کرے اور بات چیت کرے، اور عورت کو یہ حکم ہے کہ جی وہ پردے کے لیے کوشش کرے۔ دونوں کو حکم ہے۔ مگر دوسری بات اس سے بھی اہم ہے، یہ پردہ کتنا اہم، یہ ڈائریکٹ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو عورتیں ہیں جن سے مخاطب ہیں وہ صحابیات، اتنی پاک دامن خواتین کہ جی آپ صحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کو کوئی چیز اگر مانگنی ہے ان خواتین سے، ان صحابیات سے، تو آپ پردے کے پیچھے سے مانگے، آمنے سامنے نہ ہو۔ تو دین اسلام سیگریگیشن کا سبق دیتا ہے، اس لیے جو ہماری محفلیں ہیں ان کے اندر سیگریگیشن ہونا ضروری ہے، مرد الگ ہو عورتیں الگ ہو۔ اسی طرح تعلیم بھی اگر حاصل ہو تو کوشش یہ ہو کہ جی مرد الگ ہوں، عورتیں جو ہیں وہ الگ ہوں۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پردے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کے متعلقین میں سے اگر کوئی خاتون ملنا بھی چاہتی تو بہت اہتمام سے پردے کے پیچھے ان سے گفتگو، اول تو خواتین سے گفتگو ہوتی ہی نہیں تھوڑی، مگر اگر کرتے تو پردے کے پیچھے سے فرماتے۔ ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں حج جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ آپ کی جو بیٹی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تھی، تو بحری جہاز پہ خواتین کو پتا چلا کہ حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ موجود ہیں اور مردوں میں بیان بھی ہو رہے ہیں، تو خواتین نے، کیونکہ حج کا سفر تھا تو دینی جوش بھی بہت تھا، تو بہت اصرار کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی عورتوں سے تو میں پردے میں ہی ملاقات کرتا ہوں، اگر پردے کا انتظام ہو جائے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ عورتوں نے کہا جی پردے کا تو انتظام نہیں ہے، مگر بہت انسسٹ کیا کہ جی کر دیں بیان، کوئی بات نہیں اگر عورتیں سامنے بیٹھ جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بالکل نہیں، عورتوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضرت کی جو بیٹی تھی ان کو خوب انہوں نے انسسٹ کیا، اتنا فورس کیا کہ بیٹی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جی میں نے ان کو وقت دے دیا ہے، آپ آئیں بیان کریں۔ اب والد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، حضرت جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پردہ ہونا چاہیے، اور پردے کا وہاں پہ انتظام نہیں۔ آخر کو بیٹی کی بات بھی پوری کرنی تھی، حضرت نے اپنے بستر کی چادر منگائی اور وہ چادر اپنے اوپر ڈال دی، اور اس کے اندر سے بیٹھ کے آپ نے بیان کر دیا کہ جی پردے کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ تو پردے کا حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور جہاں یہ پردہ نہیں ہوتا، یہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور یہ انسان کی توجہ کو خراب کرتا ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ کئی مرتبہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی مرد کی گزر رہی ہے یا عورت کی گزر رہی ہے، تو ये जो बेपर्दगी होती है इससे इंसान किसी और तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तो शरीयत ने इससे मना कर दिया। और ये कई मरतबा अट्रैक्शन आगे बढ़ जाती है तो और ज्यादा बड़ा गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। चुनाचे एक 70 साल के साहब ने अपने शेख को बताया कि हजरत आज मेरी एक रिश्तेदार खातून फौत हुई है, दिल बहुत सुकून में आ गया। उन्होंने पूछा कि भाई रिश्तेदार खातून फौत हुई और तुझे सुकून, भाई सुकून क्यों आ गया आपको? उनका सुकून इसलिए आ गया कि क्योंकि घर में पर्दे का माहौल नहीं, आमने सामना होता था, फुल बातचीत होती थी, तो पिछले कितने सालों से इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, तो गो के शादी तो इससे नहीं हो सकती थी, मगर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, आज ये फौत हुई है तो दिल को सुकून आया। अल्लाह अकबर। तो दीन इस्लाम में सुकून देने के लिए, ये हमारे लिए, हमारी आसानी के लिए ये अहकाम रखे हैं। तो चार कुरानी उसूल निगाह, चार कुरानी उसूल हया के, एक निगाह की हिफाजत, और दूसरा पर्दे का एहतमाम, और तीसरा हुक्म जो है वो मर्द और औरत दोनों से, वो ये कि मर्द और औरत आपस में नरमी वाली गुफ्तगु ना करें। और ये जो आयत है ये औरतों की तरफ अल्लाह ताला ने डायरेक्ट की, पर्दे की आयत मर्दों की तरफ, मगर ये जो नरम गुफ्तगु वाली आयत ये औरतों की तरफ। वला तखज़ना बिल कौल, अपनी आवाजों को नरम ना करो। औरतों से अल्लाह ने फरमाया वयत्मअ अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, वरना तो तमा करेगा, लालच करेगा वो शख्स जिसके दिल में मर्ज है। तो औरत की ये जो नरम आवाज ये मर्दों के दिलों के अंदर तमा पैदा करने वाली चीज, अगर देखा जाए तो ये भी बड़ी अजीब हैरान कुन बात के अल्लाह के नबी की सहाबियात को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुमने नरम गुफ्तगू नहीं करनी, जो पाक दामन तरीन खवातीन। और ये क्यों होता है? ये इसलिए कि इंसान इस मामले में फेल है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान एक अट्रैक्शन बना दी है और अल्लाह ने उसका हल भी बता दिया कि अगर नरम गुफ्तगू करनी है तो मर्द अपनी बीवी के साथ करे और औरत अपने शोहर के साथ करे। कि अगर ये इसका शरई हल है कि ये शौक है, मर्द के अंदर भी शौक कि वो मोहब्बत वाली गुफ्तगू करे, किसको मोहब्बत पसंद नहीं, किसको नरमी वाली गुफ्तगू पसंद नहीं, मगर यही नरमी वाली गुफ्तगू ना महरम के साथ होती है तो गुनाह का सबब बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये हया और पाक दामनी का बहुत ही अहम उसूल, और ये उसूल है जो सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है कि जी ठीक है पर्दा भी कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौजवान बच्ची जाती है, हर एक से नरमी से गुफ्तगू और हर मर्द से नरमी से गुफ्तगू हो रही है कि जी ठीक है पर्दा तो मैं कर रही हूं ना, चेहरा मेरा कवर्ड है, मगर गुफ्तगू ऐसी कि दूसरी तरफ जो है वो मिलान हो जाता है, और कई मरतबा ये पर्दा भी नहीं होता और खूब नरमी वाली गुफ्तगू और पूरा माहौल जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कई मरतबा इंसान जो शादीशुदा होता है, मर्द और औरत, उनकी गलती ये होती है, वो ये फील करते हैं, औरत फील करती है कि जी दूसरा मर्द जो है उसकी गुफ्तगू ज्यादा नरम है मेरे शोहर के मुकाबले। कई मरतबा मर्द ये फील करता है कि जी जो औरत मेरे साथ काम कर रही है ऑफिस में उसकी गुफ्तगू ज्यादा नरम है। तो ये नरम गुफ्तगू सुन के कई मरतबा इंसान जो है वो धोखे में आता है। वो गुफ्तगु इसलिए ज्यादा नरम है कि जिसकी गुफ्तगु आप सुन रहे हैं उसके साथ तो कोई इश्यूज ही आपके नहीं है, कोई मामलात ही नहीं है, और मियां बीवी में तो 100 मामलात होते हैं, کہ جی گھر میں جو ہے وہ فلاں چیز موجود نہیں ہے تو اس پہ ایک تکرار ہو سکتی ہے, فلاں رشتے دار نے ایسے کہا اس پہ ایک تکرار ہو سکتی ہے, بیوی نے کھانا آج صحیح نہیں بنایا اس پہ تکرار, بہت ساری تکرار کے مواقع ہیں نا جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. تو وہ جو دوسری عورت ہے یا عورت کے لیے دوسرا مرد ہے اس کے ساتھ تو کوئی تکرار کی صورت حال ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ تو بیسٹ پرفارمنس مل رہی ہوتی ہے, اس لیے انسان اٹریکٹ بھی ہو رہا تھا. مگر وہی اگر خدا نخواستہ وہی مرد شوہر بن جاتا ہے یا وہی عورت جو ہے بیوی بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ایشوز آئیں گے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ جی جو غیر بیوی ہے وہ بہت ہی نرم گفتگو کرتی ہے, یا غیر شوہر جو دوسرا نامحرم ہے وہ بہت ہی اچھی نرم گفتگو کرتا ہے, وہ اس لیے کہ ایشوز ہی نہیں ہے ان کے ساتھ, آپ کے کوئی معاملات ہی نہیں ہے آپ کے ان کے ساتھ. اور یہ بھی غلط بات ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں تو کبھی نرم گفتگو نہ کریں اور دنیا کے لیے ان کی نرمی والا اور پورا سمائلز والا چہرہ موجود ہو, ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو, ہر ایک کے ساتھ ہمدردی, اور یہاں بیوی کے ساتھ سختی والی باتیں, بچوں کے ساتھ سختی والی باتیں, اور بیوی کی شوہر کے ساتھ کڑوی کڑوی باتیں. اسی لیے دین اسلام نے میاں بیوی کا آپس میں محبت کا تعلق رکھنا اس کو بہت بڑا اجر کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں جب بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی جو شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے, اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اور گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے جب بیوی یا شوہر صبر کرتا ہے اس کو وہ اجر ملتا ہے کہ شاید بہت بڑے بڑے اعمال پہ بھی اجر نہ مل سکے. تو کئی مرتبہ طبیعت کے خلاف بات گھر میں ہو جاتی ہے, مگر اگر صبر کر لیں کہ جی ماحول محبت والا رہے, محبت ختم نہ ہو جائے, کیونکہ سختی والی باتیں جو ہیں اور سخت رویہ جو ہے یہ محبت کو ختم کر دیتا ہے. تو صرف اس نیت سے کہ چلو دوسرے نے زیادتی کری مگر میں نے صبر کر لیا تاکہ گھر کا ماحول محبت والا رہے, اس پہ اس صبر پہ اجر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر کی ایسی بات پہ صبر کر لیا جو اس کو پسند نہ آئی, اللہ تعالیٰ اس کو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا اجر دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ کوئی تھوڑا صبر تھوڑا اجر ہے. تو کئی مرتبہ انسان اپنا غصہ وینٹ آؤٹ کرتا ہے اور شیطان جو ہے سب سے زیادہ خوش اسی میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں خوب جھگڑا اور سخت الفاظ جو ہے نا وہ چل رہے ہوں, تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اکساتا ہے, غصہ دلاتا ہے, اور غصہ کرنے سے انسان شیطان کی زد میں آ گیا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ غصہ اتنا زیادہ کہ اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں, ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. الغضب یفسد الایمان. تو جس غیر محرم پہ جو آپ کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے, جس پہ غصہ دکھانا ہے, وہاں نرمی, اور جو شوہر جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ سختی, یا مرد بھی اسی طرح سے کہ غیر عورت جو ہے اس کے ساتھ تو خوب نرمی, اور گھر میں جو بیوی ہے اس کے ساتھ خوب سختی, اور یہ الٹی ترتیب. اللہ تعالی نے حیا کے اس کو خلاف کہا ہے. اور چوتھا اور بہت ہی اہم حیا کا اصول, اور یہ صرف اور صرف عورت کے لیے یہ اصول ہے, اور وہ ہے کہ عورت ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے, بے جا گھر سے باہر نہ نکلے. یہ بھی قرآنی اصول حیا کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرنا فی بیوتکن, اور عورت ٹھہری رہے اپنے گھروں میں. اس کے اوپر میڈیا پر خاص طور پہ ویسٹ میں بہت زیادہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام جو ہے وہ اکوالٹی نہیں کرتا مرد اور عورت کے ساتھ. یہ بڑا کوشچن آتا ہے کہ کہاں گئی اسلام کی اکوالٹی. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی اکوالٹی ہے کہ وہ عورت کو جو ہے وہ گھر میں رہنے کی اجازت دے رہا ہے, क्योंकि मर्द और औरत जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स हैं, मर्द और औरत एक जैसे नहीं है। आप बताएं, क्या मर्द हर महीने हफ्ता 10 दिन के लिए बीमार होता है, औरत हर महीने हफ्ता 10 दिन के लिए वो एक खास उसको एक साइकिल में आ जाती है? तो मर्द अलग है, अल्लाह ने औरत को अलग बनाया है। इसी तरह जो बच्चे की पैदाइश है वो मर्द से होती है या औरत से होती है? जब बच्चा की पैदाइश होती है तो साल दो साल तो औरत को अपने आप को संभालने में ही लग जाता है। तो औरत के ऊपर भी ये बोझ डाल दिया जाए कि नहीं, वो अपनी कमाई खुद करे, तो ये तो औरत के साथ ज्यादती है। इसी तरह मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने वैसे भी औरत को कमजोर बनाया है, औरत की फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम है। एक अमेरिकी टेनिस प्लेयर खातून थी, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स चैंपियनशिप्स जीती, तो उनको ये महसूस हुआ कि मैं बहुत ताकतवर, मैं बहुत जबरदस्त टेनिस प्लेयर हूं। उन्होंने कहा कि जी दुनिया के टॉप 10 मर्द जो प्लेयर्स हैं ना, वो जो भी मेरे सामने आएगा उनको मैं हरा सकती हूं। उसने ये कहा। अल्लाह की शान, कुछ अरसे बाद उसका मुकाबला हुआ वर्ल्ड नंबर 210, 210वें नंबर के मर्द के साथ मुकाबला हुआ इस पहले नंबर पे आने वाली औरत का। उसने आराम से इस औरत को हरा दिया। उसकी वजह यह कि मर्द की स्ट्रेंथ अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा औरत से बनाई है, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ भी, इसी तरह मेंटल स्ट्रेंथ भी मर्द की ज्यादा है। चनाचे अमेरिकन साइकोलॉजी जर्नल में यह लिखा है कि पूरी दुनिया में जो डिप्रेशन का शिकार मर्द है उनकी परसेंटेज 7%, और डिप्रेशन की शिकार औरतें जो हैं उनकी परसेंटेज तकरीबन 21%। यानी औरतें 3 गुना ज्यादा मर्दों से डिप्रेशन का शिकार। डिप्रेशन का शिकार होने का मतलब यही कि मेंटली जब दुनिया के मसाइल मुश्किलें आती हैं तो औरत ज्यादा जल्दी परेशान हो जाती है। तो औरत को अल्लाह ने अलग बनाया है और मर्द को अल्लाह ताला ने अलग बनाया है। औरत की स्ट्रेंथ कम रखी है, इसे औरत हर महीने बीमार होती है, औरत ही बच्चे जनती है, औरत की फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम है, औरत की मेंटल स्ट्रेंथ भी कम है। इसलिए शरीयत ने कहा कि औरत के ऊपर माल कमाने की जिम्मेदारी नहीं है। शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट यही है कि मर्द ये इस बात को कबूल करता है कि इस औरत का नान नफका, इसके कपड़ा, इसका सुकना, इसके घर का रहना सहना ये मैं प्रोवाइड करूंगा। और शरीयत कहती है कि जिसके अंदर ये इस्तेदाद नहीं वो शादी ना करे मर्द, क्योंकि ये जिम्मेदारी मर्द की है। तो औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं रखी, ये औरत को दीन इस्लाम ने एलिवेट किया है। ये दीन इस्लाम जो है उसने कोई औरत के साथ ज्यादती नऊज़ु बिल्ला नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान माशरों में औरत जो है वो बादशाहों की और मलकाओं की तरह रहती है। और इसके मुकाबले में आज की रिसर्च आप इंटरनेट खोल के देख लें, गूगल पे देख लें कि जिन माशरों के अंदर औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत है, यानी जिन माशरों में औरत मर्द के साथ शाना बशाना काम करती है, ऑफिस में भी जाती है और रोड बसें भी चला रही है और टैक्सियां भी चला रही है, तो ये गैर इस्लामी माशरे। इस वक्त दुनिया में 2 ही माशरे हैं, एक इस्लामी मुल्क है जहां पे औरत अक्सर और बेशतर हाउस वाइफ बन के रहती है। औरत की जरूरत भी होती है, बहुत सारी औरतों की जरूरत बाहर निकलने की है, डॉक्टर्स की भी जरूरत है, टीचर्स की भी जरूरत है, बहुत सारे शोबों में औरतों की जरूरत है। तो जहां जरूरत है वहां औरत का बाहर निकलना ये एक अच्छी चीज है। मगर औरत जो है उस के लिए घर के अंदर रहने का जो मामला है ये इस्लामी माशरों में ज्यादा है। बाकी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में या अफ्रीका के गैर इस्लामी जो ममालिक हैं उनके अंदर औरत को अब ये नहीं कहा जाता कि वो घर में रहे, औरत मर्द एक ही बन चुके हैं। वर्क प्लेस में इक्वल जो है वो अटेंडेंस होती है मर्दों की भी औरतों की। तो जिन माशरों में औरत घर से अब आराम से निकलती है उन माशरों के अंदर 4 चीजें ज्यादा हैं। سب سے پہلی چیز ان معاشروں میں طلاق کی شرح زیادہ ہے، مسلمان ملکوں میں طلاق کی شرح 2% بھی نہیں ہے، اور غیر اسلامی ملکوں میں طلاق کی شرح 40% 50%، امریکہ میں طلاق کی شرح 51%، اور رشیا میں طلاق سے اتنا پریشان ہو گئے حکومت نے لا جاری کیا کہ جو طلاق دے گا اس کو تقریباً کوئی امریکی $90,000 کا اس کے اوپر پینلٹی لگتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ جس پرائم منسٹر نے اس طلاق کے آرڈر پر سائن کیا تھوڑے عرصے بعد اس نے بھی طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ تو جہاں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کا ایک نیچرل اس کا ایک آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ایسے معاشروں میں۔ دوسرا، جن معاشروں میں عورتیں باہر گھر سے نکلتی ہیں ان معاشروں میں ڈپریشن بھی زیادہ۔ تیسرا، جن معاشروں میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں ان معاشروں میں ریپ بھی زیادہ۔ اسلامی ملکوں میں ریپ اتنا نہیں جتنا غیر اسلامی ملکوں میں ریپ ہے۔ اور چوتھی اور سب سے زیادہ غم والی چیز، جن معاشروں میں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے ان معاشروں میں جو بوڑھے ہیں وہ اکیلے اولڈ ایج ہاؤسز میں اکثر بوڑھے اپنی آخری زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اسلامی معاشروں میں بوڑھے جو ہیں وہ بچوں کے گھر پہ یا بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کا آخری وقت گزارتے ہیں، غیر اسلامی معاشروں میں اگر بوڑھے اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کے گھر میں ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں، یا وہ نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے۔ مرد بھی گھر سے باہر نکل گیا، عورت بھی گھر سے باہر نکل گئی، تو اب فیملی کہاں ہو؟ بچے بھی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، سب اکیلے اکیلے، لونلینس۔ اسی لیے آپ نے کبھی یہ سنا ہے برطانیہ کے اندر ایک منسٹری ہے، منسٹری آف لونلینس، یعنی ایک منسٹر ہے اس کا کام ہے جو اکیلے پن کے شکار لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف فراہم کرتا ہے۔ تو آج جو عورت کو قرآن نے حکم دیا کہ آپ گھر پہ رہیں، یہ حکم بہترین حکم ہے، یہ ایکوالٹی ہی کا حکم ہے۔ مرد اور عورت کا رول جو ہے وہ کمپلیمنٹری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حیا کے اصولوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت تھی، اس کی حیا نے اتنے بڑے گناہگار کو توبہ پہ مجبور کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار تھا، بدکار امیر آدمی تھا، اس کا نام الکفل تھا، اور وہ الکفل کی عادت ہر روز زنا کرنے کی تھی، مالدار تھا۔ تو اس کے گھر کے باہر ایک دن ایک عورت کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ بھی شاید اسی کام کے لیے آئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا تو میرے ساتھ رات گزارے گی؟ اس نے کہا ہاں گزاروں گی۔ کتنے پیسے لے گی؟ اس نے کہا 60 درہم لوں گی۔ اس نے فوراً 60 درہم دیے اور کہا کہ کل رات آ جانا۔ اگلی رات وہ آئی اور آ کر الکفل کے جب قریب بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھا تو رو کیوں رہی ہے؟ یہاں تو کبھی زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی ہے جو رو رہی ہے، تجھے تو پیسے بھی پورے دیے۔ اس نے کہا رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ پیسے پورے نہیں ہیں، اس لیے رو رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا، مگر پیسوں کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ آج یہ گناہ کرنے پہ مجبور۔ یہ کہہ کے پھر رونے لگی، پھر کہتی ہے کہ میرا مالک وہ بادشاہ ہے جس نے زندگی بھر مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج میرا مالک مجھے اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ کہہ کے پھر رونے لگی، اور پھر روتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کے پھر رونے لگی۔ تو پاک دامن نیک عورت تھی مگر پھنس گئی تھی۔ یہ بات سن کے اس الکفل نے سوچا کہ یہ رو رہی ہے اس بات کے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، تو میں نے تو زندگی بھر ہر رات یہ گناہ کیا ہے، مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ تو اس کے دل میں بھی خوف آیا. اس پریشانی میں آ کے اس نے اس عورت سے کہا کہ اچھا تو چلی جا, میں تیرے ساتھ یہ گناہ نہیں کرتا, اور یہ 60 درہم بھی رکھ لے, 60 دینار بھی رکھ لے. وہ عورت چلی گئی اور وہ جانے لگی تو یلکفل اتنا پریشان کہ اس نے جاتے ہوئے اس سے کہا کہ میری ایک بات اور بھی سن لے کہ آج سے میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ اب میں بھی یہ گناہ کبھی نہیں کروں. اللہ اکبر, ایک عورت کی حیا نے اتنے بڑے گناہگار کو توبہ پر ابھار دیا. اللہ کی شان, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس الکفل کا اسی رات انتقال ہو گیا. اب لوگ جانتے تھے, کسی نے کہا جی بدکار فوت ہو گیا, کسی نے کہا گناہگار فوت ہو گیا, کسی نے کہا زانی فوت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ ایسی قبول کی, اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں. اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا غفر اللہ للکفل, اللہ نے اس الکفل کی مغفرت فرما دی. جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہوگی, اس کے لیے معذرت. اگلی کلاسیں اپنے وقت پہ 5 بجے مکمل ہو جائیں گی. تھوڑی دیر کے لیے تمام طالبات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب. ہرس والا دل بدل دے, ہواؤ ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, کرم فرما خدایا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. جو تیرا سامنا ہو روز محشر, جو تیرا سامنا ہو روز محشر, تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. ہواؤ ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल वहाब, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मबारक वसल्लम। अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ज़ाकिरा وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.